نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. ستائیس پارے کی تلاوت کی گئی ہے لیکن سورہ قاف سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے. یہ سورہ قاف وہ سورت ہے جس میں خاص طور پر قیامت کے بارے میں، مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں اللہ رب العزت نے گفتگو فرمائی ہے، اور اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جمعے کے خطبوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ خاتون ام ہشام بنت حارثہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور 2 سال تک ایک ہی رہا، یعنی اس میں روٹی پکاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تنور مشترک تھا، اور آپ کا گھر ہم سے اتنا قریب تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے تو میں نے وہ سورت سن سن کر حفظ کر لی، یعنی صرف خطبے میں سن سن کے انہیں وہ یاد ہو گئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. عیدین کی نماز میں بھی اور فجر کی نماز میں بھی بکثرت آپ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سورت چھوٹی نہیں ہے، 3 رکوع پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود بعض صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو ہمیں نماز بہت ہی ہلکی معلوم ہوتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی سورت بھی سننے والوں کو ہلکی معلوم ہوتی تھی، یقیناً آپ کے پڑھنے کا اعجاز. اسی طریقے سے قرآن مجید اسی میں سورت میں آئے تھے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ. اصل میں اس سے پہلے جو آئے تھے ایدا متنا وکنا ترابن ذالک رجع بعید، کافر یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر لوٹنا بڑی دور کی بات، یعنی پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں یہ کیسے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. انسان کا جسم جب زمین میں چلا جاتا ہے تو زمین کس حصے کو کھاتی ہے، کتنا کھاتی ہے، کون سا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس جس حصے میں جو کمی ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، کہ ہمارے علم میں ہے کہ زمین کس حصے کو کھا جاتی ہے اور کس حصے کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی بعض ہڈیاں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، بعض ہڈی یہ ہیں کہ وہ گلتی سڑتی نہیں ہیں لیکن چھوٹی ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور لوہے محفوظ میں یہ ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا اور خود انسان جو ہے کیا کچھ کھاتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیٹ میں جاتی ہیں، کہیں کا فروٹ کھاتا ہے، کہیں کا اناج کھاتا ہے، کہیں کے چاول کھاتا ہے، کہیں کی دالیں کھاتا ہے، اور کہیں کی دوا بنی بھی کھاتا ہے، تو دنیا بھر کی چیزیں انسان کے میں پیٹ میں جمع ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کا جسم جو ہے وہ نشو نما پاتا ہے. اب اگر دوبارہ انسان کو اللہ تعالیٰ زمین میں ڈال دیتے ہیں اور زمین میں جو ہے وہ دوبارہ ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، یا اس کے بعد لوگ زمین مردوں کو لاشوں کو جلا دیتے ہیں، ان کے راکھ کو اڑا دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ چونکہ پہلے بھی یہ اجزاء سارے متفرق تھے، اللہ نے جمع کیے، سارے اجزاء متفرق تھے، اللہ نے ان سب کو جمع کر دیا کہ انسان کے اندر، تو اب جو پہلے سے متفرق اجزاء جمع کیے گئے ہیں اگر دوبارہ متفرق ہو جائیں تو دوبارہ ان کو جمع کرنے میں کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا. تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی یہاں پر تفصیل بیان کی گئی. اسی طریقے سے اصحاب الرس کون لوگ تھے، ایک مقام تھا جہاں پر ایک کنواں تھا، اور بعد میں پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تھے، عذاب جب آ گیا تھا قوم ثمود پر تو وہاں تشریف لے گئے، تقریباً 4000 افراد تھے جو عذاب کے بعد بچ گئے تھے، یہ قوم وہاں جا کر آباد ہو گئی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی موت وہاں پر واقع ہو گئی تو اس لیے اس جگہ کا نام پڑ گیا حضرموت، آج آپ کو پتا ہے یہ مشہور جگہ ہے حضرموت کے نام سے. تو حضرموت عربی زبان کے اندر کہتے ہیں موت حاضر ہو گئی, یعنی ترجمہ اس کا. تو چونکہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں انتقال ہوا اس لیے اس جگہ کا نام ہی حضرموت پڑ گیا کہ موت حاضر ہو گئی. اور پھر باقی جو قوم کی وہاں پر رہی لیکن انہوں نے بعد میں بت پرستی شروع کر دی, جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کی جو وہاں پر کنواں تھا وہ بیر معطلۃ وقصر مشید, کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے وہ جو کنواں تھا وہ بھی ختم ہو گیا, پینے کا پانی اور یہ سب چیزیں انتظام ختم ہو گیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب تھا. اور اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, انسان کیا سوچتا ہے, اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے, یہ ہم سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. یعنی آئندہ کیا سوچے گا, کیا مستقبل کے کیا کیا خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, کیا وساوس آتے ہیں, کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں, کیا اندیشے اس کو پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اس کے جی میں جو کچھ آتا ہے وہ ہم سے باہر نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. کچھ رگیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں انسان کے جسم میں جن کو ورید کہا جاتا ہے, اور کچھ رگیں ایسی ہیں جن کو شریان کہا جاتا ہے. ورید موٹی رگوں کو کہا جاتا ہے اور شریان باریک رگیں ہوتی ہیں, لیکن دونوں میں خون دوڑ رہا ہے. اور ورید جو ہے وہ رگ ہے کہ جس میں انسانی کی بقا اس پر موقوف ہے, خدا نہ کرے اگر وہ کٹ جاتی ہے تو خون بہ جانے کی وجہ سے انسان کی موت فی الفور واقع ہو جاتی ہے. جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی شہرگ ہے اسی کو کاٹا جاتا ہے تاکہ خون تیزی کے ساتھ نکل جائے, اور اس تیزی کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی. جو بعض لوگوں نے دوسرے طریقے اختیار کیے ہیں نا, کوئی دماغ میں گولی مار دیتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی اس کو جھٹکا دیتا ہے, یہ طریقے سارے تکلیف دہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ واقعتاً یہ ہے کہ اس سے جب خون تیزی سے نکلتا ہے جانور پر ایک طرح سے ایک بے ہوشی کی تاری ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے جسم سے خون زیادہ نکل جاتا ہے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں, یعنی اس کو کچھ پتہ پھر نہیں چلتا. اسی طریقے سے جانور کے جسم سے جب خون نکلتا ہے تیزی کے ساتھ تو وہ بالکل ایک بے ہوشی کی کیفیت میں آ جاتا ہے, اور پھر آخر اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان میں جو شہرگ ہے, انسان کی جو رگیں ہیں, اور وہ رگیں خاص طور پر جو جس میں انسانی کی بقا ہے, ہم اس شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور یہاں پر قریب جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے نزدیکی کے معنی میں, بلکہ یہاں پر قرب کی خاص کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے. جیسے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ فرمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ قرب کے جو معنی ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے تلق المتلقیان یعنی الیمین وعن الشمال قعید, دو فرشتوں کا یہاں ذکر ہے جو منکر اور نکیر ہیں, انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور دائیں اور بائیں ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جو بائیں ہے وہ مامور ہے, اور جو دائیں فرشتہ دائیں جانب ہوتا ہے وہ امیر ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ بائیں فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو وہ امیر سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں, تو کہتا ہے رک جاؤ, ابھی ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, کچھ وقت دیتا ہے, یعنی وہ اس کی اجازت کے بغیر لکھ نہیں سکتا. یہاں تک کہ پھر کچھ اور دیر گزر جاتی ہے اور جب پھر وہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں, تو وہ کہتا ہے کہ ابھی اور ٹھہر جاؤ, شاید توبہ کر لوں. یعنی کتنا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو. تو جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے, تب اس گناہ کو لکھا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تلق المتلقیان یعنی الیمین وعن الشمال قعید, تمہارے یمین اور شمال یعنی جائیں اور بائیں جانب جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مستقل موجود ہیں. آپ کے پاس دو ایسے نگہبان موجود ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے, جو حساب کتاب تمہارا لکھ رہے ہیں, جس کو آگے اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی زبان سے تم لفظ نہیں نکالتے مگر وہ لکھ لیتے. اس لیے بعض نے فرمایا مفسرین اکرام نے کہ وہ لفظ اچھا ہو یا برا سب لکھا جاتا ہے. بعض نے فرمایا کہ جو ثواب و عقاب سے متعلق ہوتے ہیں وہ تو لکھ لیتے ہیں, جو بیکار جملے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اب بعض نے فرمایا کہ نہیں, ترجیح اس کو ہے کہ چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما یلفظ, جو بھی تلفظ کیا جاتا ہے زبان جو بھی لفظ ادا کرتی ہے اس کو وہ لکھ لیتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ آپ اچھی بات کہیں بری بات کہیں, کسی کو گالی دیں یا کوئی جو ہے وہ کلمہ اچھا کہیں, وہ سب لکھ لیا جاتا ہے. البتہ بعض نے فرمایا کہ جب پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس میں وہ چیزیں جو ثواب سے متعلق ہوتی ہیں یا سزا سے متعلق ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہاں فرمایا کہ ہم نے دو فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو تمہارے لکھ رہے ہیں. غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نامہ اعمال بچھا دیا ہے تمہارا اور اس پر جو ہے اب تمہاری مرضی ہے اچھے کام کرو یا برے کام کرو, زیادہ کرو یا کم کرو, یعنی جو بھی کرو گے وہ سب اس میں موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ یہ جو نامہ اعمال بچھا دیا گیا ہے یہ جب مکمل ہو جائے گا یعنی انسان اس دنیا سے جانے لگے گا اس کو لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بہرحال یہ بڑی یعنی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اچھا یا برا وہ سارا کا سارا لکھا جاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے جو لکھتے ہیں اس کو لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اور قرآن مجید میں 15 پارے میں غالباً اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, والزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہم اس کی گردن میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا حساب کے دن تو اس وقت کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنی کتاب پڑھ لے, آج کے دن حساب کے لیے یہی کافی. یعنی اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تم خود پڑھو, خود انصاف کرو, خود فیصلہ کرو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس میں موجود ہے یا نہیں. ایک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین انصاف کیا ہے, یعنی کوئی ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ, جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سارا کا سارا کچا چٹا اس کے اندر موجود ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہ نامہ اعمال ساتھ جائے گا, اور جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے تو تب بھی وہ کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی اور کہا جائے گا اس کو تو پڑھ لے, تیرے لیے آج یہ کافی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آگے فرمایا, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, ہر انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور جاتے ہوئے اس پر سکرات طاری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کے لیے دعا بھی فرمائی ہے کہ یا اللہ سکرات موت کی سختی آسان فرما دی. سکرات کہتے ہیں یعنی وہ حالت جو موت سے قبل طاری ہوتی ہے. بعض اوقات سکرات لمبی ہو جاتی ہے, کافی لمبا وقت کئی کے دن اس میں گزر جاتے ہیں موت کی سختی میں, اور یہ موت کی سختی ایسی ہے کہ نیک اور بد سب پر آتی ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یقیناً آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سکرات طاری ہوئی تو آپ نے ایک پیالہ اپنے پاس پانی بھر کے منگوا لیا تھا جس میں بار بار آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر اس کو ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ. موت کی سختی بڑی شدید ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے. تو اس سے ہمارے لیے اصل میں یہ ہے کہ ہم اس وقت کے لیے تیاری کریں, یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک موت آئی مر گیا, اور بعض اوقات سختی میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو موت کی سختی کس طرح سے ہوتی ہے وہ سکرات. تو فرمایا وجہ سکرۃ الموت بالحق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سکرات کا موقع آیا یعنی وقت آیا انتقال کا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. انہوں نے جب حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد کو دیکھا سکرات کی حالت میں تو ایک مصرع شعر پڑھا. جب انہوں نے سنا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ تم نے یہ بیکار شعر کیوں پڑھا, یہ آیت کیوں نہیں پڑھی؟ وجہ سکرات الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, کہ موت کا وقت جو ہے وہ آتا ہے, یہ وہ وقت ہے جس سے انسان بھاگتا رہتا ہے, موت سے بھاگتا رہتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ جی وہ بس مرتے مرتے بچا ہے, مرتے مرتے بچا ہے, ایک دفعہ بچ گیا, پھر جناب خدا نہ کرے آج بھی مرتے مرتا بچا ہے, یہ ہو گیا. لیکن پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں بچتے بچتے مر جاتا ہے. کب تک بچے گا آدمی؟ بچتا رہتا ہے, موت سے کوشش کرتا ہے کہ نہ مرے, اس کی کوشش یہی ہوتی ہے, لیکن مرتے مرتے بچتے 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 مر جاتا ہے. یعنی کتنا بچے گا؟ بچتے بچتے بالآخر آنا تو ہے. کہتے ہیں کہ بکری جو ہے وہ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی, بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی, کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. اس لیے میرے عزیز جو چیز یقینی آنی ہے اس کی تیاری یقینی طور پر کرنی چاہیے ہمیں, اور خاص طور پر آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دن دیے ہوئے ہیں کہ خوب اس میں محنت کر لو اپنی آخرت کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا دے, دنیا بھی بنا دے. یاد رکھو ہم اصل میں مسلمان ہیں, پہلے اگر صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہے، لیکن اگر ہم مسلمان نہ ہوئے تو پھر کیا فائدہ؟ ہم اگر ایمان کو بچا کر قبر تک نہیں لے گئے تو پھر کیا کامیابی؟ کامیابی اس مسلمان کی ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ کر کے قبر میں لے جائے، تو وہ کامیاب مسلمان ہے. باقی دنیا کی چیزیں تو سب یہاں رہ جاتی ہیں، کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے جانے والا انسان نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا جو بھی ہو. کہتے تھے کہ جی یہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی، یہ فلاں آدمی، یہ ساتواں آدمی، یہ تیسرا آدمی، لیکن دوسرا ہو، تیسرا ہو، پانچواں ہو، ساتواں ہو، کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا، سب کچھ یہاں چھوڑ کے جائے، اچھے اعمال اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. تو یہاں فرمایا وجہ سکرۃ الموت بالحق، حضرت عمر صدیق اکبر نے فرمایا کہ وجہ سکرۃ الموت بالحق، کیوں نہیں کہتے تم؟ کیونکہ سکرات موت جو ہے یہ حق ہے، یقینی ہے. ما کنت منہ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا رہا. ونفق فی الصور ذالک یوم الوعید، اور پھر سور پھونکا جائے گا جو وعید کا دن ہے. وجاءت کل نفس ما، یہاں پر بہرحال ان حالات کو بیان کیا گیا ہے کس طریقے سے انسان مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے، دوبارہ قبروں سے انسان نکلیں گے، اور پھر کس طرح ہانک کر ان کو لے جایا جائے گا، کس طرف لے جایا جائے گا، اس میں مختلف اقوال ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تو مر جائے گا نا تو فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تو ہم تیری آنکھیں کھول دیں گے. ابھی تو بند ہیں ہماری آنکھیں، ہم دنیا میں بند آنکھوں کے ساتھ ہیں، یہ جو بظاہر کھلی ہوئی ہیں حقیقت میں بند. جب ہمیں حقیقت ہی نظر نہیں آتی، ہمیں آخرت کا عذاب نظر نہیں آ رہا، دوزخ نظر نہیں آ رہی، جنت نظر نہیں آ رہی، تو اصل تو ہماری آنکھیں بند ہیں یہ. لیکن جب بند ہو جائیں گی، موت آ جائے گی، تو حقیقت میں کھل جائے گی، اب پتہ چلے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں فکشفنا عنک غطاءک، ہم تیرے اندھیروں کو تجھ سے دور کر دیں گے، ابھی تو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. فبصرک الیوم حدید، پھر تیری آنکھ بڑی تیز ہو جائے گی، بہت دور تک دیکھے گا تو، لیکن کیا فائدہ اس وقت دیکھنے کا؟ ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، اصل تو اب ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو اس قابل ابھی کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں شرمندگی نہ ہو اللہ کے حضور. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے دے. اور پھر اس وقت جو ہے بعض لوگوں کے لیے کہا جائے گا القیہ فی جہنم کل کفار عنید، ہر سرکش عنید شخص کو، عنادی آدمی کو جہنم میں ڈالا. مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہًا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. بہرحال اس صورت میں سورہ قاف میں چونکہ قیامت کا ذکر ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ نہ کچھ اس کو ہم بیان کر دیں تاکہ ذہن کے اندر رہے اور اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک اعلان یہ آیا ہے معتکف حضرات کے لیے انتظامیہ کی طرف سے، تو معتکف حضرات سے گزارش کی گئی ہے کہ نماز کے اوقات شروع ہونے کے ہوتے ہی اندرونی حال کی لائٹس اور پنکھے بند کر کے نماز کے لیے تشریف لے آیا کریں. بعض لوگ پنکھے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، لائٹیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو برائے کرم اذان جب ہو جائے تو یقیناً اذان کے بعد تو پھر صف میں ہونا چاہیے، اور خاص کر معتکف کو تو صف اول کے اندر ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف دے کر جگہ حاصل نہ کریں البتہ، لیکن یہ کہ پہلے سے آ کر بیٹھیں تاکہ آنے والے کو بھی یہ پتہ ہو کہ بھی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب بعض اوقات رومال رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن معتکف صاحب نہیں ہوتے، تو اگر صرف اس حد تک ہے کہ وضو کرنے گئے تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رومال یہاں رکھا ہوا ہے جو ہے مصلی رکھا ہوا، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ اذان ہوتے ہی آپ جو ہے وہ تیاری کریں فوراً، اور آ کر صف اول میں بیٹھ جائیں، یا جہاں بھی جگہ ملے صف کے اندر بیٹھیں. اور لوگ جو پنکھے اور لائٹیں وغیرہ کھلی چھوڑ دیتے ہیں، تو برائے کرم اس کا اہتمام فرمائیں کہ لائٹیں اور پنکھے وغیرہ بند کر دیا کریں. اسی طرح بعض حضرات شہنیں مسجد میں افطاری کرتے ہیں، اس سے شہن آلودہ ہوتا ہے، صفائی کا انتظام بار بار کرنا پڑتا ہے، تو برائے کرم اس کا بھی اہتمام فرمائیں کہ شہن میں جو ہے وہ افطاری نہ کریں، بلکہ جو جگہ بنا دی گئی ہیں اس جگہ بیٹھ کر افطار کر لیا کریں. اصل مقصد ہی اس میں آپ ہی کی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، خاص طور پر ہمارے والدین یا جو بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا